مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمان فاروقی رحمۃ اللہ علیہ چٹاگام بنگلہ دیش میں ایک یادگار خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں، شکریہ.
وقال في موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال في موضع آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الدين ما لم يخالط الأمراء وإذا خالطوهم فهم لصوص الدين فاحذروهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، پیدا کیے ہیں جس نے فدایان مصطفیٰ، اس مدرسہ کے جذبہ عزت سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ، گونجے گا چار کھوٹ میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے بادہ عرفان مصطفیٰ، میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام صاحب صدر حضرت شیخ الحدیث صاحب اور حضرت مولانا احمد شفیع صاحب دامت برکات و ملالیہ اور مرکز اسلامی عالمی کے شرکائے اعظام چٹاگام اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مسلمانوں، دوستوں، چٹاگام میں منعقد ہونے والی اس انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس میں آج یہ میرا دوسرا بیان ہے، خیالات کا اظہار کیا تھا، آج انشاءاللہ تاریخ اسلام کی ابکری صفت جماعت حضرات اکابرین علماء دیوبند کی تاریخ، تاریخ اسلام کے حوالے سے ان کے کارنامے، ان کا تقدس، ان کی عظمت اور ان کی حیرت انگیز خدمات کا انشاءاللہ ذکر کروں گا، اور آخر میں میں پاکستان اور عالمی سطح پر قائم ہونے والی ایک جماعت سپاہ صحابہ کا تعارف بھی مختصر انداز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کروں گا. میرے بھائیوں، تاریخ کے سینے پر، تاریخ کے چہرے پر ایسے ایسے عبقری اور نادرائے روزگار لوگ گزرے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم رہے، جن کی جرأتوں، صداقتوں، شجاعتوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں کی تاب نہ آسمان لا سکتا ہے نہ ستارے لا سکتے. ایسے ایسے لوگ مادر گیتی کی کوکھ سے پیدا ہوئے، اس زمین کے سینے پر ایسی ایسی اولوالعزم ہستیوں نے جنم لیا جن کی زندگیاں مصائب دہر کے تھپیڑوں کی سزاوار رہی، جن کی زندگیوں کا جہاز مشکلات اور عواقب کے بھور میں ہٹکیلیاں لیتا رہا، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہیں. وہ لوگ تختہ دار پر چڑھ کر بھی مسکراتے رہے، وہ لوگ زندانوں کی اوٹ میں بھی مسرت جا رہے، وہ لوگ کالا پانی اور مالٹا کی جیلوں میں نغمہ حریت کے گیت گاتے رہے، اور یہ سب کچھ انہیں رسول اللہ کے صحابہ سے ملا تھا، علیہ السلام کے صحابہ سے، پیغمبر علیہ السلام کے دوستوں سے، نبی کے رفقا سے، پیغمبر کی جماعت سے انہیں یہ سب کچھ عطا ہوا تھا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کے چہرے سے پردہ ہٹائیں، تاریخ کے اوراق پلٹیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں حق اور باطل کی ٹکر رہی، ہر دور میں کفر اور دین کی ٹکر رہی ہے، ہر دور میں انصاف اور ظلم کا مقابلہ رہا ہے، ہر دور میں سچے اور جھوٹے کی لڑائی رہی ہے، ہر دور میں مجاہدوں اور ظالموں کا مقابلہ رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب حق و باطل کی ٹکر نہ رہی ہو، حق و باطل کی آویزش نہ آئی ہو. دارالعلوم دیوبند کا قیام، بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر اسلاف اکابر کی نشانیوں میں سے تھا، اور ان کی مثال اس شعر کی مانند تھی کہ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، سوبار سوارا ہم نے اس گلشن کے گیتی برہم کو، گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، طالب علم بھائیوں، علماء کرام، حق و صداقت کی تاریخ جرأتوں سے روشن ہے، اور باطل کی تاریخ شکست و ریخت سے دوچار. آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ چند بے سر و سامانی کے عالم میں چند مجاہد کفر سے ٹکرائیں، ظلم سے ٹکرائیں، جبر سے ٹکرائیں، پھانسی کے تختے کو چومیں، مالٹا اور کالا پانی کی جیلوں کو آباد کریں. آپ کی تاریخ روشن تاریخ، یہ مجاوروں والی تاریخ نہیں، یہ قبر پرستی کی تاریخ نہیں، یہ حلوے کی رکابی کی تاریخ نہیں، یہ بزدلی کی تاریخ نہیں، یہ جبن اور کاہلی کی تاریخ نہیں. آپ کی تاریخ مجاہدانہ سرگرمیوں سے روشن. طالب علم بھائیوں، اپنی تاریخ کو دیکھو، تاریخ کے چہرے کو پڑھو، تاریخ کی کتابوں کو دیکھو. بنگلہ دیش کے مدارس عربیہ میں بیٹھ کر صرف درس نظامی تک محدود نہ رہو، بلکہ تم یہ سمجھو کہ تمہاری ہسٹری تاریخ عالم سے عبارت ہے. تم نے جنگیں لڑی ہیں، تم نے جہاد کیے ہیں، تم نے جرتیں دکھائی ہیں، تم نے فتنہ تاتار کے مقابلے کیے ہیں، تم نے انگریز کو اس بر صغیر سے بھگایا ہے، تم نے عیسائیت کو شکست دی ہے، تم نے قادیانیت کو للکارا ہے، تم میدان میں اترے ہو، تم نے جہاد کیا ہے، تم نے رنجیت سنگھ کے ٹکڑے کیے ہیں، تم نے کالا پانی کو آباد کیا ہے، تم نے ریشمی رومال میں جہاد کیا ہے، تم نے انگریز کی طاقت کو پاش پاش کیا ہے. تمہاری تاریخ روشنیوں سے عبارت ہے. تم بدر و حنین کے وارث ہو، تم تبوک کے مارکوں کے وارث ہو، تم رومیوں کا مقابلہ کرتے آئے ہو. تمہاری تاریخ پیغمبر کے دور نبوت سے لے کر ریشمی رومال کی تاریخوں تک ہر دور میں، ہر عہد میں ظلم سے ٹکرا کر سورج کی طرح چمک رہی. دور ایسا نہیں گزرا کہ جب آپ نے کسی کفر کا سر نہیں کچلا. کوئی دور ایسا نہیں گزرا. اگر آج بنگلہ دیش میں قادیانیت یا عیسائیت یا صحابہ دشمنی پنپ رہی ہے، کوئی بات نہیں، تم اپنی تاریخ کو دیکھو. کفر ایک ایک کر کے شکست کھائے گا اور نانوتوی کے فرزند ہر میدان میں کامیاب ہوں گے. کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب حق و صداقت کی آواز ہر دریچے میں نہ پہنچی ہو، ہر بستی میں نہ آئی ہو، ہر شہر میں نہ اتری ہو، ہر گاؤں میں نہ پہنچی ہو. آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ باطل اگر کنعان کی شکل میں آیا تو حق نوح کی شکل میں آیا، باطل نمرود کی شکل میں آیا حق ابراہیم کی شکل میں آیا، باطل فرعون کی شکل میں آیا حق موسیٰ کی شکل میں آیا، باطل بنی اسرائیل کے خونخاروں کی شکل میں آیا حق عیسیٰ بن مریم کی شکل میں آیا، باطل قیصر و کسریٰ اور ابو جہل کی شکل میں آیا تو حق محمد رسول اللہ کی شکل میں آیا، باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا تو حق سعید ابن جبیر کی شکل میں آیا، باطل منصور کی شکل میں آیا حق ابو حنیفہ کی شکل میں آیا، باطل معتصم باللہ کی شکل میں آیا حق احمد بن حنبل کی شکل میں آیا، باطل نظام الملک بادشاہ کی شکل میں آیا تو حق امام غزالی کی شکل میں آیا، باطل جہانگیر اور جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا حق مجدد الفسانی کی شکل میں آیا، اور باطل فتنہ انموزک کی شکل میں آیا حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا، باطل فتنہ تاتار کی شکل میں آیا حق ابن تیمیہ کی شکل میں آیا، باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا حق سید احمد شہید کی شکل میں آیا، باطل انگریز کی شکل میں آیا حق علماء دیوبند کی شکل میں آیا، باطل قادیانیت کی شکل میں آیا حق عطا اللہ شاہ کی شکل میں آیا، باطل خمینیت کی شکل میں آیا حق حق نواز جھنگوی کی شکل میں آیا. Thank you. بھائیوں، دنیا کا جو کفر جس مقابلہ میں آئے گا شکست کھائے گا، حق کامیاب ہوگا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حق کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تاریخ کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ، حق کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ باطل کیسر روم کی شکل میں آیا تو بتاؤ، فاروق اعظم کی فوجوں نے سر کچلا یا نہیں کچلا؟ کسرا کے کنگن فاروق اعظم کے سپاہیوں نے توڑے، یزدجر کا سر فاروق اعظم کے سپاہیوں نے کاٹا، خسرو کے ٹکڑے فاروق اعظم کی فوجوں نے کیے، طرابلس، بخارا، افریقہ کے جزیروں میں عثمان غنی کی فوجوں نے بتوں کو پاش پاش کر کے محمد کی نبوت کا پرچم لہرایا. پوری دنیا میں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ ہندوستان کا ایک راجا تھا، بلوچستان کی سرزمین پہ رہتا تھا، اس کا سر امیر معاویہ کی فوجوں نے کچلا تھا. حضور علیہ السلام تو صرف مدینہ اور مکہ میں رہتے تھے، مکہ سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ جب آپ پہنچے تو مدینہ چھوٹی سی بستی تھی، لیکن اسلام وہاں سے نکلا. کہاں تک پہنچا؟ کس دنیا میں پہنچا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ حضور علیہ السلام کے دور میں اسلام مدینہ سے شروع ہوا، ایک بستی سے شروع ہوا، وہ بستی جو چاٹگام شہر سے چوتھائی حصے پر سے بھی کم تھی، اس بستی سے اسلام نکلا. اور اس بستی سے اسلام جب نکلا تو صحابہ کرام نے جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر کاردار میں اتر کر نبی کا ساتھ دیا. یہ آپ دیکھیں، آپ کا یہ بنگلہ دیش 1,00,000 مربع میل زمین پر بھی پورا نہیں، 1,00,000 مربع میل سے بھی کم ہے، لیکن جب صحابہ کرام میدان میں اترے تو 9,00,000 مربع میل پر مدینہ کی حکومت قائم ہو گئی. پھر صدیق اکبر خلیفہ بنے، 2 سال خلیفہ رہے، 2 سالوں میں 11,00,000 مربع میل پر صدیق اکبر نے اسلام کا پرچم لہرایا. پھر عمر فاروق خلیفہ بنے، وہ 10.5 سال خلیفہ رہے، 10.5 سالوں میں 22,00,000 مربع میل پر فاروق اعظم نے اسلام کا پرچم لہرایا. پھر عثمان غنی خلیفہ بنے تو انہوں نے 12 سال تک 44,00,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا. پھر حضرت علی خلیفہ بنے، انہوں نے 5.5 سال تک 25,00,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. پھر حضرت حسن 6 مہینے خلیفہ رہے، 6 مہینوں میں انہوں نے 25,00,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا. اس کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ پر جب انہوں نے بیعت کی تو امیر معاویہ نے تنے تنہا 19 سال تک 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. یہ اتنی بڑی جگہ کیسے اسلام کے پاس آئی؟ 14 صدیوں میں دیکھو، مجاہدین حریت کو دیکھو، گھر بیٹھ کر کچھ نہیں ہوتا، گھر بیٹھ کر کچھ نہیں ہوتا، میدان میں نکلو، ان فرو خفافوں و سکالا، میدان میں آؤ. افغانستان گھر بیٹھ کے فتح نہیں ہوا، 15,00,000 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا تب افغانستان فتح ہوا. اور آج کشمیر میں مجاہدین لڑ رہے ہیں، تم دیکھو گے کہ انڈیا شکست کھا کر نکلے گا اور کشمیر میں بھی مجاہدوں کو فتح ملے گی. ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اسلام کی ساری تاریخ جہاد سے روشن ہے، قربانیوں سے روشن ہے. اگر آپ یہ کہو کہ بغیر قربانیوں کے ہمیں سب کچھ مل جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، محمد مصطفیٰ کی شریعت کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی، آپ کو صحابہ کا طریقہ اپنانا ہوگا، آپ کو میدان میں اترنا ہوگا، آپ کو ہتھ کڑی پہننی ہوگی، آپ کو جیل جانا ہوگا، آپ کو پھانسی کے تختے پہ چڑھنا ہوگا، آپ کو سب کچھ لٹانا ہوگا، پھر کامیابیاں ہوگی، پھر فتح ہوگی، پھر سب کچھ ملے گا. موت ایک دن آئے گی، ضرور آئے گی. ایکسیڈنٹوں میں لوگ مر جاتے ہیں، اسپتالوں میں لوگ مر جاتے ہیں، اور حادثات میں لوگ مر جاتے ہیں. اگر دین کے لیے انسان مر جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. کوئی اس سے بڑی سعادت؟ مجھے آپ بتائیں، اس دین کے لیے بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، سمیہ کے ٹکڑے ہوئے، زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی،
لبینہ کی چمڑی جھڑی گئی، رسول اللہ کے دندان شہید ہوئے، اس دین کے لیے بدر کے میدان میں 14 صحابہ کی لاشیں تڑپی، احد کے پہاڑوں پہ 70 صحابہ کی لاشیں تڑپی، حنین کے معرکے میں اس دین کے لیے 13 صحابہ کی لاشیں تڑپی، رسول اللہ کے دور نبوت میں 256 صحابی شہید ہوئے، خلافت راشدہ کے دور میں 27,000 صحابی شہید ہوئے اس دین کے لیے، میرے بھائیو امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا اس دین کے لیے، سعید ابن جبیر کو حجاج کی عدالت میں ذبح کر دیا گیا اس دین کے لیے، عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹا گیا اس دین کے لیے، احمد بن حنبل کی پشت پر روزانہ 40 کوڑے لگائے گئے اس دین کے لیے، امام مالک کا منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا اس دین کے لیے، امام نسائی کو مسجد کے صحن میں شہید کر دیا گیا اس دین کے لیے، امام شافی پہ کفر کے فتوے لگائے گئے اس دین کے لیے، امام غزالی کو 7 سال بغداد کے جنگلوں میں پھرنا پڑا اس دین کے لیے، امام رازی کو گھر سے نکالا گیا اس دین کے لیے، مجدد الفشانی کو جیل کاٹنا پڑی اس دین کے لیے، شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹے گئے اس دین کے لیے، شاہ عبد العزیز کو اتنا مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، آخر عمر میں نابینا ہو گئے اس دین کے لیے، بلبالا کوٹ کے پہاڑوں پہ سید احمد کی گردن کاٹ دی گئی، شاہ اسماعیل کے ٹکڑے کر دیے گئے، 400 جوانوں کی لاشیں بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر بکھیر دی گئی اس دین کے لیے، کالا پانی کے جزیروں میں دیوبند کے علماء نے نغمہ آزادی کے گیت گائے، ایک عالم ایسا نہ تھا کہ تخت دار پر چڑھ کر جس نے محمد کے دین کو چھوڑا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر سب کچھ مل جائے گا، تسبیح کر کے سب کچھ مل جائے گا، اگر تسبیح کر کے سب کچھ ملتا تو تیرا اور میرا پیغمبر تلوار اٹھا کر بدر میں کبھی نہ آتا، آتے تلوار اٹھا کر، اگر تسبیح سے سب کچھ مل جاتا تو پھر بدر کے میدان میں صحابہ نہ آتے، احد کے پہاڑوں پہ حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے نہ ہوتے، اور حنین کی جنگ میں صحابہ ذبح نہ کیے جاتے، بنی لحیان کے قبیلے میں 67 صحابہ کی لاشیں در تڑپتی، پیغمبر کے چہرے کو زخمی نہ کیا جاتا، اگر تسبیح ہی سے سب کچھ مل جاتا، اگر کتاب کے مطالعے سے سب کچھ مل جاتا تو صحابہ کی جماعتیں محمد کا شہر مدینہ چھوڑ کر پوری دنیا میں نہ پھیلتی، 144,000 صحابہ کی جماعت ہے لیکن ان میں سے صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مکے اور مدینہ میں ہیں، باقی صحابہ کہاں گئے، 134,000 صحابہ کہاں گئے، اللہ کا دین، اللہ کے دین کے لیے مدینہ چھوڑا، بستیاں چھوڑی، شہر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، گھر چھوڑے، بیویاں چھوڑی، بچے چھوڑے، مدینہ چھوڑ کر، نبی کی صحبت کو چھوڑ کر، اللہ کا قرآن لے کر، کوئی چین میں جا سویا، کوئی افغانستان میں جا سویا، کوئی افریقہ کے جزیروں میں جا سویا، کوئی طرابلس کی بستیوں میں جا سویا، کوئی انطاکیہ کے دروازے پہ جا سویا، کوئی روس کی وادیوں میں جا سویا، میرے بھائیوں صحابہ کی قبریں مصر کے صحراؤں میں بنی، صحابہ کی قبریں استنبول کے دریاؤں میں بنی، صحابہ کی قبریں قسطنطنیہ کے کناروں پہ بنی، صحابہ کی قبریں ہندوستان کے دروازوں تک بنی، صحابہ سندھ میں آئے، صحابہ ہند میں آئے، صحابہ افغانستان میں آئے، صحابہ پوری دنیا کے ایک ایک خطے میں کیوں پہنچے، اس لیے نہیں پہنچے کہ تو جہاد چھوڑ دے، اس لیے نہیں پہنچے کہ تو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جا، اس لیے نہیں پہنچے کہ تو گھر میں رہ، اس لیے پہنچے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہو، میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے کہ انگریز اس برے صغیر سے 1947 کو گیا، 1947 کو یہاں سے گیا انگریز، اور 200 سال سے زیادہ اس نے مسلمانوں پر حکومت کی، کتنے 100 سال، 200 سال سے زیادہ، انگریز آیا کب تھا، اگر مغل حکمران تاج محل کی بلڈنگ بنانے کی بجائے اس کی جگہ کوئی دین کا مدرسہ بنا لیتے، یونیورسٹی بنا لیتے، تو انگریز کے آنے پر لوگ ان کو خوش آمدید نہ کہتے بلکہ اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لاتے. ایک المیہ تھا میرے بھائیوں، 1601 میں انگریز آیا، 1601 میں، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر، تجارت کے نام پر ہندوستان میں آیا. اس وقت کے حکمران احمد شاہ ابدالیوں نے اور اس کے چیلوں نے اس کو خوش آمدید کہا، اس کو خراج تحسین پیش کیا، اس کو سلام کیا. لیکن 1601 میں جب انگریز آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس انگریز نے آہستہ آہستہ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا. 100 سال کے بعد سن 1702 میں ایک لڑکا شیخ عبد الرحیم کے گھر پیدا ہوتا ہے. اس لڑکے کا نام شاہ ولی اللہ رکھا گیا، اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ 60 سال کے بعد 1762 میں دنیا سے رخصت ہو گئے. شاہ ولی اللہ کے ایک بیٹے سن 1740 میں پیدا ہوئے، اور اسی بیٹے کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رکھا گیا. شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ چاروں ہی بیٹے مفسر قرآن تھے، چاروں ہی بیٹے حدیث کے محدث تھے. یہ بات یاد رکھیں کہ شاہ ولی اللہ اگر ہندوستان میں نہ ہوتے آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے، آج میرے اور تیرے پاس رسول اللہ کی حدیث نہ ہوتی، پیغمبر کا قرآن نہ ہوتا. عربی زبان سے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی زبان میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے کیا، اور قرآن پاک کی فارسی میں سب سے پہلی ہندوستان کی تفسیر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی، جس کا نام ہے تفسیر عزیزی. شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز، دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر اور تیسرے شاہ رفیع الدین، ان دونوں نے پھر قرآن کا ترجمہ فارسی زبان سے اردو میں کیا، اور چوتھے بیٹے شاہ عبد الغنی ہیں. شاہ عبد الغنی وہ بیٹے ہیں آگے جن کے فرزند کا نام شاہ اسماعیل شہید ہے. گویا کہ شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے رسم و رواج، بدعات اور شرک کے خلاف سب سے مضبوط آواز بلند کی، جن کی کتاب تقویۃ الایمان کا مطالعہ کر کے 350,000 سکھوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. اتنی بڑی کتاب، مولانا عبید اللہ سندھی جیسا آدمی، اس نے بھی تقویۃ الایمان نامی کتاب پڑھ کر اسلام قبول کیا، وہ بھی سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. میرے بھائیوں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد آدمی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کے بعد 1762 میں دنیا سے رخصت ہو گئے. شاہ ولی اللہ کے ایک بیٹے سن 1740 میں پیدا ہوئے، اور اسی بیٹے کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رکھا گیا. شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ چاروں ہی بیٹے مفسر قرآن تھے، چاروں ہی بیٹے حدیث کے محدث تھے. یہ بات یاد رکھیں کہ شاہ ولی اللہ اگر ہندوستان میں نہ ہوتے آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے، آج میرے اور تیرے پاس رسول اللہ کی حدیث نہ ہوتی، پیغمبر کا قرآن نہ ہوتا. عربی زبان سے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی زبان میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے کیا، اور قرآن پاک کی فارسی میں سب سے پہلی ہندوستان کی تفسیر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی، جس کا نام ہے تفسیر عزیزی. شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز، دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر اور تیسرے شاہ رفیع الدین، ان دونوں نے پھر قرآن کا ترجمہ فارسی زبان سے اردو میں کیا، اور چوتھے بیٹے شاہ عبد الغنی ہیں. شاہ عبد الغنی وہ بیٹے ہیں آگے جن کے فرزند کا نام شاہ اسماعیل شہید ہے. گویا کہ شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے رسم و رواج، بدعات اور شرک کے خلاف سب سے مضبوط آواز بلند کی، جن کی کتاب تقویۃ الایمان کا مطالعہ کر کے 350,000 سکھوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. اتنی بڑی کتاب، مولانا عبید اللہ سندھی جیسا آدمی، اس نے بھی تقویت الایمان نامی کتاب پڑھ کر اسلام قبول کیا، وہ بھی سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ واحد آدمی ہے کہ جو 1762 میں جب وہ اپنے والد کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے سب سے پہلا یہ فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ یہ ہے فتویٰ، انگریز کی مخالفت کی بنیاد۔ اسی فتوے کی بنیاد پر ہندوستان کی تمام آزادی کی جنگیں لڑی گئی، اسی فتوے کی بنیاد پر تمام لڑائیاں لڑی گئی۔ اگر یہ فتویٰ نہ دیا جاتا تو ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں کبھی شروع نہ ہوتی اور کبھی علماء میدان میں نہ آتے۔ یہ سن 1762 کی بات۔ شاہ عبد العزیز کے والد شاہ ولی اللہ کون تھے؟ میرے بھائیوں، شاہ ولی اللہ وہ واحد انسان ہے جس نے سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث رسول کا درس شروع کیا اور قرآن کا ترجمہ لوگوں کو پڑھانا شروع کیا۔ اس سے پہلے کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا کہ جس میں باقاعدگی سے سند کے ساتھ حدیث پڑھائی جاتی ہو۔ کچھ دینی مدارس ضرور تھے لیکن اس طرح کے مدارس جس میں حدیث باقاعدہ پڑھائی جائے ایسا کوئی نہیں۔ شاہ ولی اللہ نے یہ کام شروع کیا۔ شاہ ولی اللہ وہ واحد آدمی ہے جس نے دنیا اسلام کی ایک بڑی عظیم کتاب حجت اللہ البالغہ لکھی، جو اسلام کے فلسفے پر، اسلام کے معاشی اور سیاسی نظام پر مشتمل ہے۔ شاہ ولی اللہ ہی نے دنیا کو بتایا کہ اسلام میں روٹی اور کپڑا اور مکان اسلام میں موجود ہے، یہ صرف کفر کے نظام میں نہیں۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ میں باب ابتغاء رزق، اس بات کے تحت انہوں نے کہا کہ حکومت کا فرض ہے کہ روٹی کپڑا مکان اور صحت اور تعلیم کا نظام حکومت دے، یہ اس کا فریضہ۔ بعد میں یہی نعرہ لینن نے روس میں لگایا اور بعد میں پھر کئی اور غیر مسلموں نے سوشلزم کا نعرہ لگایا، اور یہ اصل بنیاد فاروق اعظم کا وہ قول ہے جس کو کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف نے نقل کیا کہ وعلی الحکومت الاسلامیت للجائے خبز وللعاری صوم یواری عورتہ الی آخرہ، کہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ بھوکے کو روٹی دے، ننگے کو کپڑا دے، اور بے خانما کو مکان دے، اور مریض کو علاج مہیا کرے، اور ان پڑھ کو تعلیم دلائے۔ یہ فاروق اعظم کا قول ہے، اور پوری دنیا کی جو حکومتیں ہیں ان کا فلسفہ آج یہی ہے کہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان دیا جائے، حالانکہ اس فلسفے کا سب سے پہلے اعلان فاروق اعظم نے کیا۔ میرے بھائیوں، اس کا اظہار شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں کیا، اور شاہ ولی اللہ کی ایک کتاب ہے تفہیمات الہیہ، وہ بھی بڑی معرفت کی کتاب ہے۔ ایک کتاب ہے ازالت الخفاء، وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب میں خلافت راشدہ کی حقانیت پر پہاڑوں سے زیادہ مضبوط دلائل دیے شاہ ولی اللہ نے۔ اس کتاب کو پڑھ کر آدمی اندھیرے سے نکل کر روشنی بھی آ جاتا ہے۔ میں طالب علم بھائیوں سے کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ازالت الخفاء کا ضرور مطالعہ کریں۔ ازالت الخفاء سے بہتر کتاب اس 100 سال کی تاریخ میں اردو کی کسی لائبریری میں یا فارسی کی لائبریری میں موجود نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تھی بنیاد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ انگریز کے خلاف جہاد کی بنیاد تھا۔ اس فتوے کے بعد سب سے پہلے اس فتوے پر عمل کرنے والا کون تھا؟ اس کا نام فتح علی تھا، اور وہ حیدر علی کا بیٹا تھا جس کو تاریخ کی زبان میں سلطان ٹیپو کہا جاتا ہے۔ سلطان ٹیپو نے سن 1792 میں شاہ عبد العزیز کے فتوے پر عمل کر کے 18,000 سپاہیوں کے ساتھ انگریز سے میسور کی 4 جنگیں لڑی۔ بالآخر سلطان ٹیپو کے سپہ سالار میر صادق کو 900 مربع زمین کا لالچ دے کر انگریز نے خرید لیا۔ और एक लड़ाई में सुल्तान टीपू का उसने साथ छोड़ दिया। बिलाखिर सुल्तान टीपू शहीद हो गया और यह कहता हुआ शहीद हुआ कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर। और सुल्तान टीपू वो अजीम इंसान था कि जिसकी कब्र पर मौलाना जफर अली खान ने 1936 में जाकर कहा था कि हिंद को महरम असरार वफा तूने किया, हक वफादारी मशरिक का अदा तूने किया। आज हिंद में आज जो ये जज्बे बेदारी है ये तेरे ही शोले इसार की गुलकारी। अगर तेरी जुर्रत न होती तो आज मुसलमान इस जज्बे के साथ कभी मैदान में ना आता। मुझे अफसोस है कि सुल्तान टीपू की वो तस्वीर और वो फोटो जो आज स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये सुल्तान टीपू का फोटो नहीं, उसमें दाढ़ी नहीं। और सुल्तान टीपू ने सारी जिंदगी दाढ़ी पे उस तरह नहीं फिराया, ये गलत तस्वीर है जो हमारे यहां आम किताबों में मिलती है। शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद बद्री रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूबात में लिखा है कि सुल्तान टीपू ने पूरी जिंदगी दाढ़ी नहीं मुड़ाई और पूरी जिंदगी उसने तहज्जुद की नमाज कभी नहीं छोड़ी। ऐसा मुजाहिद आदमी था और सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज के फतवे की बुनियाद पर जिहाद करने वाला सुल्तान टीपू था। मेरे भाइयों, इस जुर्रत को देखो, इस अजमत को देखो और आगे चले। ये 1792 की बात, फिर दूसरी लड़ाई जंगे पलासी की शक्ल में भी हुई इस दौरान, और वो नवाब सिराजुद्दौला की लड़ाई अंग्रेज से हुई। उसके सिपा सालार मीर जाफर को अंग्रेज ने कई सौ मुरब्बे जमीन का लालच देकर खरीद लिया। सुल्तान टीपू की तरह नवाब सिराजुद्दौला भी शहीद हो। मेरे भाइयों, उसके बाद 1821 में राजा रंजीत सिंह की पंजाब में हुकूमत कायम हुई। उस वक्त ये सूबा सरहद पाकिस्तान का शहर सूबा ये भी पंजाब में शामिल था। और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को दिल्ली में पता चला कि मस्जिदों को राजा रंजीत सिंह ने अस्तबल बना दिया, घोड़ों का अस्तबल। उन्होंने सैयद अहमद शहीद से कहा, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 18,000 मुरीदों और सिपाहियों को साथ लेकर 1826 में राजा रंजीत सिंह के खिलाफ ऐलान जिहाद किया। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा वली नहीं मिला जिसके हाथ पर 30 लाख इंसानों ने बेहत की, 40,000 इंसान डाकुओं और चोरियों से तौबा करके सैयद अहमद शहीद के हाथ पर अल्लाह के वली बन गए। लाखों इंसानों ने सैयद अहमद शहीद के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। दर्रे खैबर से होते हुए ये लोग 1827 में पेशावर पहुंचे, पेशावर पे हमला किया, बहुत सारे इलाके फतह किए। दो दो महीने, छह छह महीने एक एक बस्ती में गुजारे, पेशावर शहर फतह किया। तीन साल तक पेशावर शहर पर सैयद अहमद शहीद की हुकूमत रही। अमीरुल मोमिनीन सैयद अहमद शहीद का नाम पूरे इलाके में, हर बस्ती में आम था। और राजा रंजीत सिंह से ये सरहद का इलाका छीन लिया गया, लेकिन ये फौज आगे बढ़ रही थी। और 1831 यकम मई को शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद की फौजें हजारा में पहुंची। हजारा सूबा सरहद का एक इलाका, पहाड़ी इलाका, वहां पहुंची। बिलाखिर वहां रंजीत सिंह की फौजों से जंग हुई। उस जंग में 5 मई 1831 को सैयद अहमद शहीद कर दिए गए। उनका सर अलहदा कर दिया गया और धड़ अलहदा कर दिया गया। जाओ आज बालाकोट में जाकर देखो, दरियाए कन्हार के किनारे पर एक तरफ सैयद अहमद शहीद का सर दफन है और दूसरे किनारे पर उनका जिस्म का दूसरा हिस्सा दफन। और 9 मई को शाह इस्माइल शहीद कर दिए गए। शोरश कश्मीरी ने बालाकोट जाकर कहा था, ए सरजमीन बालाकोट, ए मदफने शाह शहीद, تیری خاک پاک میں خابیدہ ہے مرد سعید، آج تک کنہار کے نغموں میں ان کا سوز ہے، شمع ایماں وادی کاغان میں افروز ہے، شہیدان بالا کوٹ کا دیرینہ یہ ہم پہ قرض ہے کہ شرک کی عمارت کو ڈھانا ہمارا فرض ہے۔ یہ وہ جذبہ جہاد تھا جس کا اظہار پوری امت کے علماء نے کیا۔ اس قافلہ سے کچھ مجاہدین بچ گئے، جن میں مولانا مملوک علی، مولانا یحیی علی، مولانا ولایت علی، مولانا یعقوب علی، یہ سب اس قافلہ کے چشم و چراغ تھے۔ انہوں نے آگے جا کر 1856 میں انگریز کے خلاف فوجیں تیار کی، لشکر تیار کیے انگریز سے جنگ لڑنے کے لیے۔ مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ کسی نے کہا ہماری تعداد تھوڑی ہے، مولانا قاسم نانوتی نے فرمایا کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ جب یہ بات کہی تو لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ جہاد کا اعلان کر دیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی مارچ کے مہینے میں 1857 میں لڑی گئی۔ یہ جنگ آزادی پہلی جنگ آزادی تھی جو انگریز کے مقابلے میں لڑی گئی۔ اس جنگ آزادی کو سمجھے بغیر آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ دیوبند کا مدرسہ کیوں قائم ہوا، دارالعلوم دیوبند کیوں بنایا گیا، اس کی بنیادیں کیوں کھڑی کی گئی، اس مدرسے سے علماء فارغ التحصیل ہو کر پوری دنیا میں کفر کے خلاف کیوں آئے، اس کی کیا وجوہات ہے۔ میرے بھائیوں، 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ تھے، ایک محاذ شاملی کا تھا، ایک محاذ امبالہ کا تھا۔ امبالہ کے محاذ پر مولانا جعفر تھانیسری، مولانا ولایت علی اور مولانا مملوک علی نے انگریز سے جنگ لڑی، اور شاملی کے محاذ پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ محمد زامن شہید اور بڑے بڑے علماء نے انگریز سے جنگ لڑی۔ یہ جنگ کئی دن جاری رہی۔ اس جنگ میں میرے بھائیوں، اس جنگ کے دوران اہم جنگ میں 1400 علماء شہید ہوئے۔ کتنے علماء؟ 1400۔ اور اس جنگ کے بعد انگریز نے پورے برے صغیر میں علماء کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد اس جنگ کے نتیجے میں جن علماء کو ذبح کیا گیا ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے، اور عام علماء تو 10,000 تھے، چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے علماء، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ کل 27,000 آدمی شہید ہوئے اس جنگ میں۔ انگریز نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک وفد بھیجا برطانیہ سے، وائسرائے برطانیہ نے وفد بھیجا کہ معلوم کرو کہ ہندوستان میں کس طرح انگریز کی حکومت مستحکم ہو سکتی ہے۔ تو اس نے دورہ کیا۔ کب دورہ کیا؟ 1860 سے 1862 تک، 2 سال دورہ کیا، اور اس وفد کے سربراہ ڈاکٹر ولیم میور تھے۔ ڈاکٹر ولیم میور، یہ ڈاکٹر ولیم میور نے دورہ کیا، اور دورے کے بعد اس نے جو رپورٹ پیش کی وہ رپورٹ سید طفیل احمد منگلوری نے اپنی کتاب ہمارے ہندوستانی مسلمان میں لکھی۔ اس رپورٹ میں ڈاکٹر ولیم میور نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں انگریز دو وجوہات کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پہلی وجہ کہ جذبہ جہاد ختم کر دیا جائے مسلمانوں میں، اور دوسری وجہ کہ قرآن کو ہندوستان سے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ جب تک قرآن باقی ہے اس وقت تک مسلمانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور جب تک جذبہ جہاد باقی ہے اس وقت تک بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر بڑی آراء پیش ہوئی کہ جذبہ جہاد کیسے ختم کیا جائے، تو رپورٹ دی گئی کہ چونکہ پنجاب کی حکومت اور مسلمانوں کی بڑی تعداد رسم و رواج کی قائل ہے، پیر و فقیروں کو مانتی ہے، تو کچھ پیر ایسے کھڑے کیے جائیں، کچھ ولی اور کچھ نبی بنا دیے جائیں جو یہ کہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ جہاد حرام ہو گیا، اس کے لیے کوئی آدمی خریدے جو نبوت کا دعویٰ کرے، میرے بھائیوں یہ ہے اصل بات سمجھنے کی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کو مرزا قادیانی کی اصل حقیقت کا پتہ چل جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ 1842 میں پیدا ہوا، کس سن کو پیدا ہوا، کس سن میں؟ 1842 کس سن میں؟ اونچی تو بولو مجھے پتا چلے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے بات۔ کس سن میں؟ 1842، 40 اور 2 42، 1842 میں مرزا قادیانی پیدا ہوا، پتا چلا ہے۔ اور 1876 میں مرزا قادیانی نے انگریز کے اشارے پر انگریز سے پیسے لے کر یہ کہا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، یہ شعر لکھا اپنے رسالے میں جس رسالے کا نام الفضل تھا، قادیان سے نکلتا تھا، اس کے ٹائٹل پر یہ شعر لکھا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ اور قتال۔ تو گویا کہ انگریز نے جس آدمی کو تلاش کیا وہ مل گیا مرزا قادیانی کی شکل۔ 1842 میں مرزا قادیانی پیدا ہوا اور 1876 میں اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا، کہ میں مہدی موعود ہوں۔ اور 6 سال کے بعد 1882 میں اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ اور 1888 میں اس نے کہا میں نبی ہوں اور میں محمد رسول اللہ سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتا ہوں۔ یہ مرزا قادیانی نے، یہ سن یاد رہیں گے آپ کو جو میں نے آپ کو سن بتائے، اگر یہ سن یاد رہیں گے تو مرزا قادیانی کی اصلیت کا آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کیسے پیدا ہو۔ میرے بھائیوں اس کے بعد دوسری شک یہ تھی کہ قرآن کو ختم کرو، اگر قرآن ختم کر دو گے تو مسلمانوں میں ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہوگا تو انگریز برس برس مسلمانوں پر حکومت کر سکتا ہے۔ چنانچہ 350,000 قرآن کے نسخے ایک جگہ جمع کیے گئے، کتنے نسخے؟ 350,000، اور ان کو آگ لگا دی گئی۔ 1863 میں قرآن پاک کے 350,000 نسخوں کو وائسرائے برطانیہ کے حکم سے ڈاکٹر ولیم میور کی رپورٹ سے آگ لگا دی گئی، لیکن قرآن 6 مہینے میں ختم نہیں ہوا، سال گزر گیا۔ جب قرآن ختم نہیں ہوا ڈاکٹر ولیم میور سے پوچھا، وائسرائے نے قرآن نہیں ختم ہوا، اس نے 8 سال کا بچہ، 8 سال کا، انگریز کی وائسرائے کی عدالت میں پیش کیا اور کہا قرآن کو تم نے جلا دیا لیکن اس بچے کے سینے سے قرآن کون نکالے، کون قرآن کو ختم کرے گا؟ اس پر انگریز عاجز آ گیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ جتنے مولوی ہیں، جو داڑھی والا ہے، جو دیندار ہے، ان تمام کو ہندوستان سے قتل کر دو، مٹا دو۔ چنانچہ 1863 سے لے کر 1866 تک 3 سال میں علماء کا قتل عام ہوا ہندوستان میں، 14,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک الٹا لٹکایا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو لٹکا کر شہید کیا گیا، سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں علماء کو ڈال دیا گیا۔ یہ لاہور کی شاہی مسجد کے سین میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا اور ایک ایک دن میں 100-100 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی، شاہی مسجد کے سین۔ لاہور کے قریب دریائے راوی میں، جو لاہور کے اندر سے بہہ رہا ہے دریائے راوی، اس دریائے راوی میں علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈالا جاتا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا، دریائے راوی۔ انگریز اتنا ظالم تھا، ایک گورا افسر دلی میں मिस्टर टॉमसन कहता है कि दिल्ली में मैं अपने खैमे में गया जहां मेरी रिहाइश थी, तो मुझे चर्बी पिघलती हुई बदबू आई, खून जलते हुए की बदबू आई। मैं जब पीछे गया तो क्या देखता हूं कि आग के अंगारे पक रहे और उन अंगारों पर 40 उलमा के कपड़े उतार कर उनको अंगारों के ऊपर डाला गया और मेरे सामने 40 और उलमा लाए गए और अंग्रेज अफसर ने कहा कि तुम सिर्फ ये कहो कि हम 1857 की जंग आजादी में शरीक नहीं थे तो मैं अभी छोड़ देते हैं। टॉमसन कहता है मुझे पैदा करने वाले रब की कसम है कि पहले 40 उलमा भी आग पर पक गए और दूसरे 40 उलमा भी आग में चल गए, एक भी आलिम ने अंग्रेज के सामने माफी नहीं मांगी। एक अफसर अपनी बीवी को साथ लेकर एक मैदान में गया और बीवी से कहता है मैं तुझे तमाशा दिखाऊं। उसने एक तोप के मुंह के आगे एक बहुत बड़े आलिम को, इतना बड़ा आलिम जिसकी उम्र 80 साल थी, सफेद दाढ़ी थी। मिस्टर टॉमसन कहता है उस जय्यद आलिम को तोप के मुंह के आगे बांधा गया और अपनी बीवी को कहा कि देखो मैं तुम्हें नजारा दिखाता हूं। तोप का बटन दबाया तो पूरे मैदान में उस आलिम दीन के जर्रे जर्रे बिखर गए, पूरे मैदान एक जर्रा नहीं बचा। हाय ये हर्फे तमन्ना से जबा की दूरियां, सख्तियां दुश्वारियां, पाबंदियां मजबूरियां, याद अय्यामे जफा आखिर भुलाएं तो भुलाएं किस तरह, दिल फरंगी से लगाएं तो लगाएं किस तरह। ये जज्बा जिहाद था। मौलाना याहिया अली, मौलाना जाफर थानीसरी ये अंबाला के महाद पर थे, इनको वहां से अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके अंबाला की जेल में रखा। मौलाना याहिया अली कहते हैं सारा सारा दिन अंग्रेज मारता था, हमने रोजे की नियत कर ली, सुबह को दरख्तों के पत्ते से रोजा रखते थे, शाम को पत्तों से रोजा इफ्तार करते थे और उसके बाद हमारे पांव में बेड़ियां, हाथों में अटकड़ियां डालकर अंबाला जेल से पैदल लाहौर तक ले जाया गया, पैदल हमारे हाथों से लहू बहता था लेकिन अंग्रेज को तरस नहीं आता था। कोट लखपत जेल में हम पहुंचे, हमारे लिए लोहे के पिंजरे बनाए, जिन पिंजरों के पीछे लोहे की सलाखें लगाई, हमें पिंजरे में बंद कर दिया, 10 दिन पिंजरे में बंद रखा और उसके बाद मालगाड़ी के एक डब्बे में हमें डाला और कहा कि मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट जेल में तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो मालगाड़ी लाहौर से मुल्तान तक 3 महीने में पहुंची, किसी जगह 10 दिन खड़ी रही, किसी जगह 15 दिन खड़ी रही, गर्मियों का मौसम था, हम पिंजरों में बंद थे, कोई पूछने वाला नहीं था और रोटी कुछ कच्ची रोटी होती, कुछ ज्यादा जली हुई रोटी होती, मट्टी रोटी में डाली जाती, हमें कोई शख्स पूछने वाला नहीं था। हम मुल्तान जब पहुंचे हमारी आंखों पर पट्टियां बांधकर हमें जेल ले जाया गया, जब हम शाम को जेल पहुंचे तो पहुंचते ही हमारी पट्टियां खोल दी गई, हमें फांसी के काले वारंट दे दिए गए, हमने फांसी का वारंट देखा, हमने खुशी मनाई सारी रात कि चलो दुनिया के गमों से नजात मिल जाएगी। अंग्रेज ने कहा मौलवियों क्यों खुशी करते हो, हमने कहा इसलिए खुशी करते हैं कि इधर कल को हमें फांसी होगी, कल ही हम रसूलुल्लाह के पास हौज़े कौसर में पहुंच जाएंगे। मौलाना जाफर थानीसरी रहमतुल्लाह अलैह ये वाकया तारीख काला पानी में लिखा कि तारीख काला पानी में वो कहते जब हमने खुशी मनाई, हमारी खुशी को देखकर अंग्रेज परेशान हो गया, अंग्रेज ने फांसी का हुक्म रोक दिया। उसने कहा जो मौलवी जिस मौत से खुश होते हैं हम इनको वो मौत देने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद काला पानी की सजा मिली, काला पानी उम्र कैद काला पानी। जब काला पानी ले जाया जाने लगा मौलाना जाफर थानीसरी कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि अब पता नहीं कितनी तकलीफें कितने दुख दुनिया में बाकी, शहीद हो जाते बात खत्म हो जाती। इस मौके पर तारीख काला पानी में उन्होंने एक शेर लिखा कि मुस्तहिक्केदार को हुक्म नजरबंदी मिला, क्या कहूं कैसे रिहाई होते होते रह गई, اگر پھانسی چڑھ جاتے رہائی ہو جاتی، حضور کے پاس پہنچ جاتے رہائی ہو جاتی، اب قید میں ہیں ہماری پھانسی سے رہائی ہوتی ہے۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، کیا ایمان تھا، کیا جرت تھی، کیا بصالت تھی، کیا ایمان تھا، کیا صحابہ کا جذبہ تھا کہ ایمان ایمان کے لیے سب کچھ قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ اور جب کالا پانی بھیجنے لگے تو انگریز نے آرڈر کیا ان کی داڑھی موڑ دی جائے، ان کی مونچھیں اور داڑھی ختم کر دو، سر کے بال موڑ دو، سر کے بال موڑ دیے، مونچھیں موڑ دی۔ جب داڑھی موڑنے لگے تو ہم سارے چاروں آدمی رونے لگے کہ اللہ یہ داڑیاں تیرے نبی کی سنت ہے، لیکن ہمیں انہوں نے ہاتھ باندھ کر پاؤں باندھ کر ہماری داڑھیوں کو کاٹا۔ تو مولانا یحیٰ علی نے داڑھی کے بالوں کو ہاتھوں میں لیا اور رو کر کہا اے اللہ ہماری شہادت کے بجائے ہماری داڑھی کو شہادت مل گئی ہے، ہم چاہتے تھے ان کی بجائے ہم شہید ہو جاتے، قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے فخر کرتے۔ کیا ایمان تھا، کیا جذبہ تھا۔ جس دن ہمیں کالا پانی لے جایا جانے لگا اس سے دو دن پہلے ہمارے بچوں کو ملاقات کے لیے لایا گیا، میری بیوی اور ایک بچہ صادق، اس کی عمر 8 سال، جب اس نے مجھے سراخوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی اور پاؤں میں بیڑیاں دیکھی تو بچہ رونے لگا، بیوی رونے لگی۔ میں نے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر تیرے باپ کو اللہ نے زندگی بخشی تو میں ضرور واپس آؤں گا، اور اگر زندگی نہ ہوئی تو حوض کوثر پہ ملاقات کر لے۔ بلاخر وہ کالا پانی پہنچے اور اس واقعہ سے تقریباً 16 سال کے بعد ان کو کالا پانی سے رہائی۔ کہ یہ بات ریاست علی ظفر بجنوری کو کہنی پڑی کہ اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا، اس بزم جنو کے دیوانے ہر راستے پہنچے یزدہ تک، اے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسو برہم کو، یہ اہل جنو بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ الحمدللہ۔